الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 87 درمیان میں رہ گئی تھی تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم اتنی بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے حضرت موسیٰ کو کتاب ملی علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ان کو بھی بینات دی گئی اور ان کی تائید کی گئی روح القدس سے تو اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو ایسی باتیں کرے گا جو تمہیں ناپسند ہوں استکبرتم تو تم استکبار کرو گے ففریقاً کذبتم ففریقاً تقتلون تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو مار ڈالا یہ ظاہر ہے کہ یہود کی جو تاریخ ہے رسولوں کے حوالے سے یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے اندر پے در پے بے شمار رسول آئے ہیں جس کو یہاں کفینہ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ پے در پے رسول آئے ایک ہی وقت میں دو تین رسول بھی یا نبی بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بما لا تہوى انفسکم کہ جو باتیں وہ لے کر آئے تمہیں پسند نہیں آئیں انہوں نے توحید کی بات کی تمہیں پسند نہیں آئی انہوں نے شریعت میں کوئی تم نے خرابی پیدا کر لی تھی اس کو درست کیا تب تمہیں پسند نہیں آئی بات تو تم نے استکبار کیا استکبار بندگی کا الٹ ہے میں مسلسل یہ بات کرتا چلا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کام خدا کی بندگی اختیار کرنا ہے خدا کی بندگی اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے بعد نماز ختم تو نماز ختم کرنی پڑے گی وہ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی بندگی کا تقاضا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے بات چلی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک وہی بات قائم رہے اللہ تعالیٰ کبھی روک دیں گے کبھی کہہ دیں گے کر لو تو اب پرانے نبیوں کی جو شریعت کے بعض احکام تھے اگر اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیں تو اللہ تعالیٰ تبدیلی کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گا نہیں مانو گے تو ایک ہی وجہ ہوگی کہ تم خدا کی بندگی کا انکار کر رہے ہو اس کو استکبر تم کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ عدم بندگی جو ہے وہ استکبار ہے کہ آپ نے خدا کی جو بندگی کا جذبہ تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے اب اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا تو دین یہ تھا ہماری تو رائے یہ ہے ہمارے تو انبیاء نے یہ کہا ہے بھائی اب خدا یا تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہ ہوا ہو کہ خدا کہہ رہا ہے یا نہیں وہ تم پر ثابت ہو چکا ہے اس کے باوجود اب تم نہیں مان رہے تو یہ کی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے خدا کی بندگی کا انکار کر دیا چنانچہ ماضی میں تم نے کیا کیا کہ تم نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا ایک لمبی فہرست ہے اور وہ فریقاً تقتلون اور کچھ کو تم نے مارنے کی کوشش کی کچھ میں کامیاب بھی ہوئے یہ میں مختصر طور پر بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ تب یہ ان کی داستان سنا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے وہ ویسا ہی ہے اب دیکھیے کیا کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہ جملہ یہ نہیں بولا گیا کہ غُلِفَ عَلَيْهَا ایسا نہیں ہے بلکہ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہے یہ عربوں کا محاورہ ہے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں سے دھوکہ دھوکا کھا کے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب معاملہ ایسا نہیں کرنا تو کہتے ہیں غالفت سبھی ہو اب لڑکا اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں کھائے گا تو قلوبنا غلف کا مطلب ہے کہ اب ہمارے دل ایسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم غلط باتیں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ وہ قرآن سننے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی بات نہیں پہنچے گی کیونکہ اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا ہم تجربہ کار ہیں ہمیں پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے سچی باتیں کیا ہوتی ہیں اس لیے ہمیں تو یہ بات گمراہ نہیں کرے گی یہ نعوذ باللہ وہ جملہ قرآن کے مقابلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں ان کے دل سیانے نہیں ہوئے ہیں ان کے دل سمجھدار نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ کفر کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صورتحال یہ بن جائے کہ بات سمجھ آ جائے خدا کی طرف سے ہونا سمجھ آ رہا ہو بالکل بات واضح ہو اور آدمی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ختم قلوب کی لعنت کر دیتے ہیں، پھٹکار ڈال دیتے ہیں. عربی زبان میں لعنت اور اردو زبان میں لعنت کا فرق ہے، اس لیے ترجمہ لعنت نہیں کرنا چاہیے. عربی زبان میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے عذاب میں مبتلا کرنا، سزا دینا، اور اردو میں لعنت کا مطلب کچھ اور طرح سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے یہ دل سیانے نہیں ہو گئے ان کے، کہ اب ان کے اوپر بات اثر نہیں کر رہی غلط بات، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل واقعی میں نے بند کر دیے ہیں، ان کو اب اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے. بلا وجہ نہیں کیا انہوں نے جو مسلسل کفر کیے ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بھی. ظاہر ہے کہ سورہ البقرہ تو مدینہ میں آ کر نازل ہوئی ہے، ان کو مکہ ہی کے زمانے سے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ کم ہی ہوگا کہ یہ ایمان لائیں، تو یہ تھوڑے ہی ایمان لائیں گے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اب یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، ختم قلوب بھی اس کو کہتے ہیں. ہدایت کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ صرف اسی کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت سن کر، بات کو سمجھ کر ماننے کو تیار ہو جائے. جو اپنے ہٹ درمی پر قائم رہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. ہٹ درمی کا لفظ بھی سمجھ لینا چاہیے، دھرم مذہب ہی ہوتا ہے، اور ہٹ کا مطلب ہے اس پہ ڈٹ جانا، چھوڑنا نہیں اپنی بات کو. تو ہٹ دھرمی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں پسندیدہ ہے، خدا کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اب یہ فرمایا کہ میں نے پے در پے رسول بھیجے، اور تم نے جو باقی پچھلے رسولوں کے ساتھ کیا وہی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو. آگے چل کر معلوم ہوگا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف جادو کرنے کی کوشش کی، مارنے کی بھی کوشش کی. تو یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا انہوں نے. تو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا، بلکہ جادو کے ذریعے سے آپ کو، نعوذ باللہ، کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. وہ زہر وغیرہ کھلانا اور اس طرح کی چیزیں، بہت سارے واقعات آپ کو معلوم ہوں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. تو اب یہ ماضی کی داستان سنانے کے بعد جو پیچھے مضمون چلا رہا ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتابوں والے ہیں تو فوراً مان لیں. اس کے وجوہات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا رویہ شروع سے یہی رہا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا ہے، تو اب بھی یہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اسی روش کی وجہ سے جو ماضی میں ان کی رہی ہے. تو فرمایا کہ اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اب یہ عہد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے ہیں، کہ جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس کتاب کے عین مطابق جو ان کے پاس ہے. اس جملے کے دو مطلب ہیں. یہ کہ جو کتاب تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، پیشین گوئیاں، کو نشانیاں قرآن مجید کی، یہ ان کے عین مطابق ہے. اس کو ہم مصداق کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، کہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی پیشین گوئیوں کا عین مصداق قرآن مجید ہے. یہ میں اکثر طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں، اور جہاں جہاں گفتگو کا موقع ملتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں تورات اور انجیل میں کہ ایک مختصر سی سیرت لکھی جا سکتی ہے، اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں. اور میں شروع میں بھی بات کہی تھی جب یہاں پہ درس شروع کیا تھا، کہ دلیل یہ نہیں ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور دلیل یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اب نازل ہو گیا ہے. اس دلیل کو بالکل سیکولر جگہ پہ لے جائیے، ہمیں کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلے کہ ایک پہاڑ کے اوپر کسی آدمی نے وہ کھود کر لکھ دیا ہوا ہے، انگریو کر کے، کہ وادی فاران میں ایک رسول آئے گا، لکھا ہوا ہو کہاں پہ، ایک پہاڑی پہ کسی نے کھود کے لکھ دیا ہوا ہے کہ فاران کی وادی میں ایک رسول آئے گا. اور کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1000-2000 سال پہلے، اور پھر تاریخ میں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی یا غلط ہوں گی؟ ابھی اللہ کا نام ہی لے رہا نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا, تو اس کا مطلب وہ بھی سچا تھا اور اب جو واقعہ ہو گیا وہ بھی سچا. اور نہ ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ان کو پتا تھا کہ میرے بارے میں لکھا ہوا. تو اس طرح سے جو تورات میں لکھا ہوا پورا ہو رہا ہے, کہاں پہ پورا ہو رہا ہے, جس جگہ پورا ہو رہا ہے, جس طریقے سے پورا ہو رہا ہے, میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی فاران میں, دشت فاران میں آئیں گے, یعنی صحرا جو ہے فاران کا. اگر آپ بائبل کی جو بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل ہے اس کے اینڈ پہ نقشے دیے ہوئے ہیں, تو جو ہمارا عربوں کا علاقہ ہے جزیرہ نما عرب, اس کے اوپر لکھا ہوگا دشت فاران. انگریزی میں پاران کہتے ہیں پی کے ساتھ, اور عربی اور فارسی میں اردو میں فاران کہتے ہیں. دشت فاران میں آپ آئے ہیں. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو ماننے سے انکار کرے گی, اور ماننے سے انکار کرے گی تو پھر آپ جب واپس آئیں گے تو 10,000 قدسیوں کے ساتھ واپس آئیں گے. فتح مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت آپ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 تھی, اور فلسطین آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا بعد میں جیسا بھی ہوا. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے اس شہر میں تو آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ایک ہاتھ میں شریعت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے داخل ہوئے. تلوار ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ حاکم ہیں, اور شریعت ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام آپ کے پاس ہوں گے. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام آسمانوں پر لکھا ہوا. یہ غالباً وہی جملہ ہے جو قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے, جس کو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے کہ ان کا نام احمد ہے, کیونکہ یہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ہوا ان کا نام آسمان پر لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یدعا صادقاً و امینا, کہ ان کو صادق اور امین کہا جائے گا. اور جس بائبل کا ترجمہ اب عربی میں کیا گیا اس میں یدعا صادقاً و امینا کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جو حکومت قائم ہوگی 1,000 سال تک قائم رہے گی. اس 1,000 سال کے قائم رہنے کے بعد پھر شیطان چھوڑ دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح سے ہوا. پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ تورات میں مسلسل حضرت موسیٰ کے زمانے سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ ایک رسول نے آنا ہے. اور حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے 3 سوال کہے یہودیوں سے کہ جا کر پوچھیں. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ تم ایلیا ہو, یعنی حضرت الیاس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حضرت عیسیٰ نے جواب دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ تم کیا مسیحا ہو؟ تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا, یعنی انہوں نے کہا ہاں میں مسیحا ہوں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا وہ رسول ہیں جن کے آنے کا انتظار ہوا؟ تو انہوں نے کہا آنے والا آ رہا ہے. ٹھیک, تو اب یہ ساری پیشین گوئیاں جو ہیں یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو کہا ہے کہ مصدقن لما معہم, جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے اس کے عین مطابق آپ آئیں. دشت فاران میں کوئی اور نہیں آیا جس کے 10,000 سپاہی ہوں فتح مکہ کے موقع پر, کوئی اور نہیں آیا جس کو رسول کہا گیا ہو, کوئی اور نہیں آیا جس کو صادق اور امین لوگوں نے کہا ہو, خود اس نے نہ کہلوایا ہو اپنے آپ کو. کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کے 1,000 سال, جس کی قائم کی ہوئی حکومت مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی 1,000 سال قائم رہی ہو, اور 1,000 سال پورے ہونے کے بعد یورپی سائنسی انقلاب آیا ہو. کوئی اور نہیں ہے. حیرت انگیز بات. تو تورات کے اندر ایک بار بار جملہ آتا ہے تاکہ کتابوں میں لکھا پورا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کتابوں میں لکھا پورا ہوا ہے. تو مصدق لما معہم کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تورات کی تعلیمات ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہی توحید وہاں بھی ہے, وہی توحید یہاں بھی ہے, وہی رسولوں کا تصور وہاں بھی ہے, وہی رسولوں کا تصور یہاں بھی ہے, وہی قیامت وہاں بھی ہے, وہی قیامت یہاں بھی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 2 فلسفے آپ اکٹھے نہیں بتا سکتے جو ایک ہی بات کہتے ہوں. لیکن انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جو مسلسل صدیوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں اللہ ہے, اس نے یہ دنیا بنائی ہے, امتحان کے لیے بنائی ہے, قیامت قائم ہوگی, تم پوچھے جاؤ گے. تو دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات ایک جیسی ہیں. عربوں کا یہ جو پہلے معنی ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ عربوں کے ہاں یہ مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا ایک حماسی کا شعر ہے کہ صدقت فیہم زنونی, ان نوجوانوں نے میرے جو گمان ان کے بارے میں تھے ان کو پورا کر دکھایا. تو تورات میں جو کچھ لکھا ہوا تھا قرآن نے اس کو پورا کر دکھایا. اس معنی میں یہ اس کا زیادہ اچھا استعمال ہے, اور مولانا اصلاحی وغیرہ نے اسی معنی میں لیا اس کو. تو فرمایا کہ ان کے پاس جب ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے, اس کتاب کے مطابق جو ان کے پاس ہے, اس کا پورا پورا مستاق, اس پر پوری اترتی ہوئی کتاب آ گئی, تو انہوں نے کیا کیا, وہ آگے بتا رہے ہیں. بیچ میں ایک اور جملہ بول دیا اللہ تعالیٰ نے, وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, حالانکہ اسی آنے والے کے اعتبار سے, اسی آنے والے کے ریفرنس سے یہ کافروں کے مقابلے میں فیصلے کا مطالبہ کیا کرتے تھے, یا یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں عن قریب ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا, عن قریب تمہیں لاجواب کر دیا جائے گا, عن قریب کافروں کو بتا دیا جائے گا کہ ہم یہودی ہی ٹھیک ہیں. یہ کیا کرتے تھے. خود جو یثرب کے پاس آ کر ان کا رہنا یہ ناقابل یقین ہے. کہاں ان کا علاقہ فلسطین, کہاں ان کو بنی اسماعیل کی دشمنی. اتنی بنی اسماعیل سے دشمنی ہے ان کی کہ انہوں نے خانہ کعبہ سے جتنی متعلق چیزیں تھیں سب کا انکار کیا ہے, سب کو تبدیل کر دیا ہے, مروہ کو موریہ بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں, مکہ کا نام ہی نکال دیا, کہیں بھی بکہ یا مکہ نام نہیں ہے. مکہ کا پرانا نام بے کے ساتھ ہے اور جدید نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ میم کے ساتھ, کہیں نہیں بکہ کو بکا بنا دیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیا. اور اب سارے ہی جو تورات کے شارحین ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں پہ, یہ کوئی جگہ ہی نہیں ملتی جس کو موریہ کہا جائے, کوئی جگہ ہی نہیں ملتی, یعنی کسی جغرافیہ دان نے موریہ نام کی کوئی جگہ بتائی نہیں, کیونکہ ہے ہی نہیں, وہ مروہ ہے. اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, ہاں زبور میں ایک تمجید حمد موجود ہے جس میں اس اللہ کے گھر کا ذکر ہے جس میں برکتیں ہیں اور وہ ہیں, تو وہ حضرت داؤد کے حوالے سے. تو اب وہ ان کے زمانے میں بیت المقدس تو نہیں بنا تھا, تو اس لیے بیت المقدس کے علاوہ ایک گھر ہے جس کا ذکر حضرت داؤد کر رہے ہیں بس. لیکن وہ بھی چونکہ بیت اللہ کر کے ہے, بیت عیل کر کے ہے, تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکے, ورنہ اس کو بھی تبدیل کر دیتے, تو اس وجہ سے بچ گئے. حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس, انہوں نے حضرت اسحاق بنا دیا, اور ابھی شکر ہے کہ اونلی سن لکھا ہوا رہ گیا, اکلوتا بیٹا, کہ اکلوتے بیٹے کو تم نے قربان کیا, تو اب وہ غلطی سے بچ گیا ہوگا کسی طریقے سے. حالانکہ حضرت اسحاق کسی صورت میں بھی اکلوتا بیٹا نہیں ہو سکتا, حضرت اسماعیل بڑے ہیں 11 سال, وہ 11 سال جو پہلے بیٹا پیدا ہو چکا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی کو اکلوتا بیٹا نہیں کہا جا سکتا. تو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا جملہ بولا ہی نہیں جا سکتا حضرت اسحاق کے لیے, وہ آج بھی تورات میں موجود ہے. اب اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ اکلوتے کا مطلب ہے کہ بس اصل بیٹا تو وہی تھا نا, وہ تو غلام خاتون کا بیٹا تھا, اور حضرت حاجرہ کو غلام بنا ڈالا. حضرت حاجرہ کنان کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں, یہ ثابت ہے, بات بالکل واضح ہے, وہ غلام نہیں ہے. ٹھیک ایسا ہی ماریا قبطیہ کو بھی غلام بنا ڈالا, حالانکہ وہ بھی مصر کے بادشاہ کی رشتہ دار ہے, وہ بھی غلام نہیں ہے. تو وہ تو خیر یہود نے کیا تھا, یہ ہم نے کر ڈالا. تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جس کتاب کی تفصیل میں آئے ہیں اس کتاب میں اتنا کچھ تبدیل کیا گیا ہے کہ اب وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اس میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہیں, یعنی اتنی تحریفات کے بعد بھی. क्योंकि सब जगह तो तब्दीली ही नहीं कर सकते ना. अभी आप देखिए कि ये रिसेंटली हुआ है हमारे दौर में, क्योंकि हमारी तरफ से मौलाना फराही वगैरह ने कुछ चीज़ें लिखी, तो उसमें एक पेशीन गोई हज़रत मूसा के हवाले, हज़रत मूसा बयान करते हैं कि तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानंद एक आएगा, तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानंद एक आएगा. और फिर आपने ज़माना बताया है, और अब्दुस्तार गौरी साहब की तहकीक के मुताबिक वो ठीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा उतर, एक एक दिन एक एक साल का हिसाब बिल्कुल पूरा उतरता. ठीक है, अब वो उसमें जुमला यह है कि तुम्हारे भाइयों में, यानी यहूद को कहा जा रहा है कि तुम्हारे भाइयों में से एक मेरी मानंद रसूल आएगा. तो यहूद के भाई कौन है? हज़रत इस्माइल के बेटे औलाद, वो हज़रत याकूब की औलाद है हज़रत इसहाक की, और वो हज़रत इस्माइल की औलाद है, दोनों भाई बनेंगे. तो मसलन मैं आप सब लोगों को कहूँ कि भाई आपके भाइयों में से एक आएगा, तो आपके अंदर तो नहीं आना चाहिए ना. आप जुमले का वाज़ मतलब है कि मैं आपसे कहूँ कि आपके भाइयों में से एक आदमी आएगा जो ये काम करेगा, तो अब आप लोग नहीं हैं, भाई होने चाहिए. लेकिन जदीद तब्दीली यह है कि भाइयों को निकाल कर वहाँ कर दिया गया तुम ही में से. ये जदीद तब्दीली है, कोई 5-10 साल पहले जो वर्जन छपने लगे हैं उसमें ये की जा रही है. एक और तब्दीली है, खैर वो तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से है कि जहाँ जहाँ अल्लाह के लिए ही आया वहाँ शी कर दिया. तो ये तब्दीलियाँ तो और तरह की हैं, लैंग्वेज के साथ खेलने का, लेकिन बहरहाल ये तब्दीलियाँ भी कर दी गई. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ओमिट कर दिया गया और वहाँ लिख दिया कि उस आसमानों पर लिखा. सारी चीज़ें आसमानों पर लिखी हुई हैं, ये कहने का मतलब है कि उनका नाम आसमान पर लिखा हुआ है. और ठीक इस जुमले के बाद है कि युदा सादिक व अमीना, उनको सादिक और अमीन कहा जाएगा और उनका नाम आसमानों पर लिखा हुआ है. कोई मानी नहीं जुमले के. तो ये तब्दीलियों के बावजूद अभी भी इतना कुछ है इसमें मौलाना हमीदुद्दीन फराही और दीन इजहार हक वाली किताब के, क्या मुसन्नफ़ का नाम है उनकी किताब, और अब्दुस्तार गौरी साहब की किताब, और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो इस वक्त ज़हन में आ गई उनको बता रहा हूँ. उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की. हिंदुस्तान में भी एक काम हुआ है, उसमें कल की अवतार के नाम से कुछ चीज़ें कही गई हैं. मैं उनका उपनिषदों का और वेदों का माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ वहाँ लिखा हुआ इस किताब में वो अगर दुरुस्त है तो यहाँ पर भी पेशीन गोयाँ उसी तरह से मौजूद हैं. यानी ये जुमले हिंदुस्तान में तो अजनबी जुमले हैं कि वो उस घर के पास होगा जिस घर के चक्कर लगाए जाते हैं. ये हिंदुस्तान तो वाकिफ़ नहीं है इससे, तो इसलिए वो वहाँ, वो भी एक बड़ा अहम सोर्स है इस बात को समझने के लिए. लेकिन बहरहाल मैं उसका माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता. तो फरमाया कि ये जब इनके पास एक किताब आ गई अल्लाह की तरफ से जो उनकी उस किताब के मुताबिक है जो इनके पास है, और फिर ये भी कि इसी किताब के रेफरेंस से ये कहते रहे कि हमारे लिए अल्लाह का फ़ैसला आने वाला है, अल्लाह के रसूल आने वाले हैं, वो फ़ैसला करेंगे. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये अपना फ़लस्तीन छोड़कर इस इलाके में आकर आबाद हुए हैं. क्यों आबाद हुए थे? ना इनका कोई वास्ता, दुश्मनी पक्की किस्म की, दोनों वो पसंद ही नहीं करते अरबों को. और फिर मिटाने की, आगे चलकर हम अल्लाह ताला को ये इस्तदलाल किया अल्लाह ताला ने कि यहाँ मकाम इब्राहिम इस बात का सबूत है कि इब्राहिम यहाँ आए थे अलैहिस्सलाम, उनका घर है, उनकी औलाद है, यहाँ रहती है, तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो? मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारा DNA टेस्ट और पता चले कि ये जो आदमी है ना ये बनी इसराइल में से है, तो साबित हो जाएगा कि बनी इसराइल यहाँ आए हैं किसी मौके पर, हो जाएगा ना. तो अब एक ख़ानदान सदियों से तवातुर से कह रहा है कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं कि इब्राहिम यहाँ नहीं आए थे? और फिर जो तारीख़ यहूद को मालूम होगी उसके ऐन मुताबिक बता रहे हैं. तो इस तरह से ये जो कौमें होती हैं, जब कौमों की दुश्मन हो जाती हैं तो वो अपने ही दीन का सत्यानाश भी कर लेती हैं. तो ये पहले ये कहते मदीना में आए इसलिए, खैबर में आए इसलिए कि इस नबी ने यहाँ आना है. और अगर आप सलमान फारसी की तारीख़ देखें तो वो भी इसी को ढूंढते ढूंढते पहुँचे थे. उनकी दास्तान पढ़ने के लायक है कि ईरान में उनको पता चला, ईरानी थे, पता चला कि वो जिन्होंने आना है वो आ गए, और वो धक्के खाते हुए पहुँचे बसरा से. आके जैसे ही अरबों के इलाके में दाखिल हुए तो पकड़ लिए गए, ग़ुलाम बना लिए गए. पुराने ज़माने में यही होता था कि जो इलाके कबायली होते हैं वहाँ अकेला आदमी सफ़र नहीं कर सकता, काफ़िलों के साथ जाएगा या कौम कबीले के साथ जाएगा, تو ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا گیا. غلام بنا کے بکتے بکاتے پہنچ گئے خیبر کے یہودیوں کے پاس. تو کہہ کس لیے تھے؟ ایمان لانے کے لیے. وہ میسر آ گیا, لیکن بہرحال مشقتیں انہوں نے سہی. تو اس زمانے میں یہ باتیں بالکل واضح تھیں کہ یہ معاملہ کیا ہونا ہے. البتہ جو اہل کتاب کے جو دوسرا گروہ ہے جن کو ہم مسیحی برادری کہتے ہیں, ان کے ہاں معلومات کا تھوڑا فرق لگتا ہے کہ یہ شام میں انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تورات میں بالکل واضح ہے کہ فاران کی وادی میں آپ نے آنا تھا. تو اب فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو ان کی کتاب کے جو کچھ باتیں لکھی ہیں اس کے عین مطابق ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, اس سے پہلے یہ آئے اس لیے تھے اس علاقے میں, لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, ہمارے رسول آنے والے ہیں. فلما جاءہم, تو جب وہ آ گئے ان کے پاس, ما عرفوا, جس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا. عرفہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ پہچان کر دیا جاتا ہے, یہ اس کا ایک پہلو ہے صرف. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لینا, پہچان لینا, جان لینا, حقیقت سے واقف ہو جانا. تو جب ان کے پاس وہ آ گیا رسول یا کتاب, قرآن مجید جو ایک کتاب کا ذکر ہے تو کتاب ہی ہے, تو جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جس کو یہ حقیقت کو وہ جان گئے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جو جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, کفروا بہ, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا, اس کتاب کا انکار کر دیا. فلانۃ اللہ علی الکافرین, تو ایسا کفر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے. الف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں, ایسا کفر کرنے والے, یعنی بات واضح ہو جائے, انتظار کر رہے تھے, پہچان بھی لیا, پہچاننے کے بعد آدمی انکار کر دے تو اللہ کا عذاب ہی ہوگا. ایک ہے کہ پہچان نہیں ہو سکی, غلطی لگ گئی, سمجھا نہیں گیا, وہ تو چلو ٹھیک ہے, عذر ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ نے عرفو بھی کر لیا, پہچان بھی لیا, تب اللہ کی طرف سے. اللہ کی قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مجرم وہی ہے جو عرفو کے بعد انکار کرے, پہچان جانے کے بعد انکار کرے, سمجھ جانے کے بعد انکار کرے. سمجھنے کے دوران سوالات ہو سکتے ہیں, کچھ آدمی اڑ بھی سکتا ہے, رک بھی سکتا ہے, لیکن وہ مجرم نہیں ہوا, ابھی ہدایت سے دور ہے, محروم ہے, تو معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ مجرم نہیں ہے. مجرم تب بنتا ہے کہ جب بات کو سمجھ بھی گیا, مان بھی لیا دل نے, لیکن اقرار نہیں کیا. چنانچہ دیکھیے اب اگلا جملہ کیا ہے کہ بے سمجھترو بہی انفسہم آئیں یکفرو بما انزل اللہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کی قیمت لگائی ہے, کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانیں چھوڑ کر خرید لی ہے. مطلب کیا کہ صرف اس تکبر میں کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ایک رسول کو نہ مانیں, اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد کہاں جائیں گے بھلا؟ جنت ملے گی؟ نہیں, دوزخ میں جائیں گے نا. تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, صرف اس ضد میں کہ بنی اسماعیل میں سے آنے والے رسول کو نہیں مانا, آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, صرف اس ضد میں. تو جو میں بتا رہا ہوں کہ دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ ان میں رسول آ گئے تو نہیں ماننا, ان کی بنیاد پر مدینہ کے پاس آ گئے بھائی, اگر تم میں سے آنا ہے, یہود میں سے آنا ہے, تو جہاں بھی ہو گیا آ جائے گا, تمہیں خیبر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وجہ کیا تھی کہ پتہ تھا, پرانے کے پرکھوں کو پتہ تھا کہ بنی اسماعیل میں آنا ہے رسول نے. حضرت موسیٰ کا جملے کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے آنا ہے, لیکن جب آ گیا تو مانا نہیں, پہچان بھی لیا کہ وہی ہیں, وہ ہمارے بھائیوں میں سے آیا ہے, خاندان ابراہیم سے تو باہر نہیں تھے نا, بھائیوں میں سے ہی آیا, لیکن مانا نہیں. تو فرمایا کہ کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خرید لی ہے, جانوں کو غارت کر کے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کرنا چاہا ہے اس چیز کا جو اللہ نے ان پر نازل کی. کس وجہ سے؟ بغیاً, اس ضد میں, آئیں ینزل اللہ من فضلہ, کہ اللہ نے اپنے فضل کو نازل کر دیا ہے, اللہ من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا ہے اس پر نازل کر دیا, صرف اس ضد میں کہ ہمارے اوپر کیوں نازل ہوا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تمہارے دشمن ہیں, इसी वजह से कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल कर दी। यानी एक आदमी गुमराह होता है, मान लिया, लेकिन इतनी जिद में चला जाए कि वो कहे कि अल्लाह ने नाजिल कर दिया तो गलत कर दिया, नौज़ बिल्लाह, अब हम नहीं मानेंगे, और जिब्राइल भी हमारा दुश्मन हो गया, क्योंकि जिब्राइल ने अक्सर सजाएँ दी हैं इनको, तो दुश्मन तो होना ही। तो बगीन जो है वो बहुत अहम लफ्ज़ है, ये हमारे लिए भी, हमारे जितने मकातब फ़िक्र हैं वो एक दूसरे को बगीन ही जलील करते हैं। इस जिद में बगी का मतलब था चढ़ाई करना, मैं आपसे ऊंचा, आप मुझसे नीचे, इसी जज्बे में हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर, हक बात भी नहीं माननी, मैं बरेलवियों की बात मान क्यों लूँ ऐसा की तैसी, और मैं देवबंदियों की बात क्यों मान लूँ ऐसी की तैसी, मैं लेदीसों को परवाह क्या करता हूँ। ये जज्बा इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ भी कि हम किसी सूरत भी यहूद से पीछे नहीं हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आ जाए हम नहीं मानेंगे, पूरा यकीन, इतनी ज़िद हमारे अंदर भी है। खैर हमारे यहाँ तो आना नहीं है, ख़त्म नबूवत हो चुकी है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर ले उन्होंने आना हो, पहचानने के बावजूद नहीं मानेंगे, क्यों? मैंने अपने दाता साहब को तो नहीं छोड़ना, कैसे छोड़ सकता हूँ, नामुमकिन। इतनी लगन है कि मसलन मैंने एक दफ़ा एक दरस दे रहा था, तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा कुरान है, हमारा कुरान लेकर आओ, उसमें क्या लिखा है, यहाँ तक सूरत याद, तो कुरान में लिखा हुआ है कि ये काम गलत है, गैरुल्लाह को मानना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह को पुकारना, ये कुरान में वाज़े लिखा हुआ है। लेकिन अपने बाबा जी को नहीं छोड़ना, कुरान को छोड़ना। तो ये बगियन जो है, ये कुरान दूसरे का बगियन बैनहुम भी कहा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई। तो यहाँ हमारे अंदर भी ये पूरी ज़िद मौजूद है, हमारे जुमों के खुतबे सुनने नामुमकिन हो जाता है, उस वाइज के कुछ नहीं होता कि दूसरे फ़िरके को जलील करके काफ़र करार देकर बस उम्मत से किस तरह किसने निकाल दिया जाए, इसी जज्बे में रहते हैं। ये याद रखिए कि जितने भी मसालिक हैं, जितने भी फ़िरके हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं। गुमराही की कुछ चीज़ें मौजूद हैं हर फ़िरके के अंदर, मेरे समेत कोई फ़िरका 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। जिस मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके समेत इंसान है, गलती लग सकती, एक आयत का मतलब ही गलत समझा हुआ, जो लगे हुए सदियाँ गुजर गई, अब क्या करें। करना ये चाहिए कि जैसे गलती बाज़ है फ़ौरन दुरुस्त कर लें। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है कि आपने कहा कि उम्मत के 73 से ज़्यादा फ़िरके होंगे, लोगों ने पूछा कामयाब कौन होगा, तो आपने ये नहीं कहा कि देवबंदी कामयाब होंगे, बरेलवी या शाफ़ी या मालिकी या हम्बली, ये नहीं कहा। आपने फरमाया मा अना अलैही व असहाबी, जिस बात पर मैं और मेरे साहबा हैं वो कामयाब होंगे। तो मैंने और आपने कोशिश क्या करनी है कि हम उस चीज़ पर आ जाएं जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी है, तो बस वही कामयाब होगा। तो अब मुझे पता चला आपने बताया कि साजिद ये तुम्हारी बात तो कुरान के मुताबिक नहीं है, तो पहला काम अगर फ़र्ज़ कर लीजिए नहीं माना तो गौर तो शुरू हो जाना चाहिए ना। आप कहेंगे मैं गौर करूँगा, बात आपकी अहम है, तो अगर बात समझ आ गई तो अपनी गलती, गलत बात छोड़ कर कुरान की बात पर आ जाए, बस अब आप कामयाब हैं, अब आपके अंदर बगियन नहीं है। और अगर मैंने आपको बात कही, आपने मुझे आकर बात कही, और तुम्हारी बात कुरान के ख़िलाफ़ है, तुमने कुरान कहाँ से पढ़ लिया, कौन सा कुरान, कैसा कुरान, तो अब ये बगियन आ गई। यानी ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि जो आपको बिल्कुल एतराज़ करें, आप सवाल करें, जलील करके रख दें, बात नहीं माननी। तो ये बगियन है। तो इनको बगी क्या थी, इनकी ज़िद क्या थी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों कुरान नाजिल कर दिया, हमारे किसी आदमी पर क्यों नहीं नाजिल किया। कुरैश की ज़िद क्या थी कि सरदार पर क्यों नहीं नाजिल किया किसी पर, कोई अबू लहब पे नाजिल होता, कोई अबू जहल पे नाजिल होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल कर दिया। आगे चलकर आएगा अला रजुलन मिन करियतैन अज़ीम, इन दो बस्तियों किसी बड़े आदमी पर कुरान नाजिल होता, ये दुर्र यतीम पर क्यों नाजिल हो गया, ठीक है। तो ये वो ज़िदें होती हैं जो असल में बता रही होती हैं कि आदमी खुदा का बंदा नहीं है बल्कि अपने नफ्स का बंदा। तो कहते फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैंने देखो इन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर चीज़ क्या ख़रीदी है, वो कितनी बुरी चीज़ है, सिर्फ़ इस वजह से कि ये मैंने जो अपने बंदे पर नाजिल कर दिए, जिसको मैंने चाहा उसको नहीं मानना चाहते, सिर्फ इस ज़िद में आकर। फ़बाऊ बे गज़बिन अला गज़ब, चुनाचे ये मेरे गुस्से पर गुस्से को लेकर पलटे हैं। इन्होंने कमाया क्या है? गुस्से पर गुस्सा, ये है वो जो चीज़ उन्होंने ख़रीदी है कि अपने ख़िलाफ़ अल्लाह के यहाँ गुस्सा पैदा कर दिया। अल्लाह का गज़ब दुनिया का, पूरी कायनात का सबसे संगीन चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और जब गज़ब इन अल्लाह गज़ब हो जाए तो इसका मतलब है कि मुसलसल जुराइम हो रहे हैं, कि बार बार गज़ब, गज़ब पर गज़ब हासिल कर रहे हैं ये, तो ये अल्लाह के गज़ब पर गज़ब लेकर पलटे हैं, यानी हासिल किया क्या इन्होंने, अल्लाह का गज़ब हासिल किया है। वलिल काफरीना अज़ाबुन मुहीन, ऐसे काफिरों के लिए बड़ा ही जलील कर देने वाला अज़ाब है। कुरान मजीद में ये मुसलसल थीम चलती रहती है कि जैसा जुर्म वैसी सज़ा, कबीरा गुनाह होगा तो अज़ाबुन अज़ीम आ जाएगा, खुदा के रसूलों की तौहीन का मज़मून होगा, हक़ की तौहीन का मज़मून होगा तो अज़ाबुन मुहीन आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अल्लाह का कलाम सामने मौजूद है, पहचान चुके हैं, लेकिन उसकी तौहीन पे आमादा है, तो अज़ाब भी इनको तौहीन वाला होगा, क्योंकि तकबर तोड़ना ना, ऊपर आया था कि बिमाल आता हवा अनफुसकुम इस्तकबर तुम, तकबर का सज़ा क्या है? तौहीन, तभी तो सज़ा मिलेगी। आपकी नाक ही नहीं नीची हो रही थी, नाक नीची कर दी जाएगी, तो यही होना चाहिए, जिस जो जुर्म है वैसी सज़ा होनी चाहिए। तो अभी आईने में जो दो तीन आयतें हमने देखी हैं, अभी इस आईने में अपना जायज़ा लेना चाहिए, हम बिला शुबा बिल्कुल ऐसे ही हैं। मेरी अब ज़िंदगी तकरीबन गुजर ही गई है, तो इस पूरी ज़िंदगी में मेरा तजुर्बा यही है, यानी ऐसे ऐसे हालात भी देखे हैं कि थप्पड़ तक मारे गए हैं, धक्के देकर मस्जिदों से निकाला गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारी मस्जिद, हमारा मसलक, हमारा मदरसा, हमारी फ़िक्र, हमारा फहम, हमारी अंडरस्टैंडिंग बस इसी में। और मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि हमारी कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम, बाकी मैं उम्मत के इलाकों में गया नहीं, जानता नहीं, लेकिन हमारी जो कौम है, पाकिस्तान में जो उम्मत बसती है, ये खुद नुमाई और ख़ुद पसंदी का शिकार है। सबसे बड़ा मर्ज इसका यही है, सबसे बड़ा मर्ज। मैं अपने करीबी तरीन भाई को, दोस्त को ये नहीं कह सकता कि आपकी बात गलत है, नहीं कह सकता। फौरन ऐसा रद्देमल ज़ाहिर होगा कि बस कान मुँह लपेट के वापस आना पड़ेगा, नहीं कह सकता। हाँ, अच्छे नफूस भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उम्मत बांझ हो गई है, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद है, और वो भी वो जो आप पर एतमाद करने लग जाए बस, वरना नहीं। तो ये वो मर्ज़ है जिसका आपने कुरेद कुरेद कर इलाज करना चाहिए। हमारे घरों में जितने मसाइल हैं वो इसी से पैदा होते हैं। कोई खातून, कोई मर्द अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है। भाई भाई के झगड़े हों, भाई बहन के झगड़े हों, सास बहू के झगड़े हों, मोहल्ले के हमसायों के झगड़े हों, उसमें सिर्फ एक ही है कि मैं बेहतरीन, बाकी सारे कमतरीन, बाकी सारे बुरे, ये मेरे अंदर गलती निकालते हैं। और आप कोई और एक दूसरा मर्ज जो है वो भी तकबर से पैदा होता है। कुरान ने इसको सूरह हुजरात में जब पहुँचेंगे तो वाज़े करूँगा कि मेरे अंदर ये जो ख्याल पैदा होता है कि ये जो मेरे भाई ने बात कही है इसकी वजह ये है, तो ये जो इसकी वजह ये है ये मैं खुद निकालता हूँ, ये भी तकब्बुर से निकलती है। क्योंकि मैंने उसको मसलन, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो अब आपको ख्याल हुआ कि इस ये आगे कैसे निकल गया, अच्छे कपड़े कैसे, ज़रूर रिश्वत का माल हुआ, कैसे पता चला? अच्छा, ये आज कपड़े पहन के आ गया, वैसे तो उसको खाने कुछ मिलता नहीं है, मुझे नीचा दिखाने के लिए आ गया। ये जो इस तरह के ख्याल हैं ये क्यों पैदा होते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं बेहतरीन हूँ, ये तो ये कपड़े नहीं पहन सकता, मैं पहन सकता था। ये वो जज्बा है जो उसी खुद पसंदी के, फिर خود پسندی اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے کئی بچے ہیں, کئی انڈے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, اور ہمیں بالکل نکو سا بنا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہم اپنے اندر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی کوئی نہیں ہے, اور ہم سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا, ہم سے بہتر کوئی محنت نہیں کر سکتا, ہم سے بہتر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, ہم سے بہتر کسی کا ذوق نہیں ہے. کپڑوں کا مذاق اڑایا جائے, تم نے یہ کون سا رنگ پہن لیا ہے, یہ کون سا کپڑا لے لیا ہے, یہ گھڑی کہاں سے لے لی ہے, یہ تو چوروں کے پاس ہوتی ہے. یہ میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے غریب سا آدمی تھا, ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے آلات نہیں ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا کام چلتا رہتا ہے. تو میں نے ایک گھڑی خریدی بڑی مشکل سے, تو پہن لی, تو دیکھنے والے نے دیکھتے کہا کہ آپ مسجد سے اٹھائیے. میں نے کہا جی کمال ہے, اور میں نے اتنی محنت سے خریدی تھی, اور کہا جی مسجد سے اٹھائی. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں خرید بھی سکتا ہوں گھڑی. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ انسان کے اندر وہ تکبر ہے جو آدمی کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ اگر اس نے اچھی چیز پہنی ہوئی ہے تو تب, نہیں پہنی ہوئی ہے تب, وہ اپنی تسکین نفس کی کرتا رہتا ہے. تو میرا یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ انسان بن جائیں, اچھے لوگ, ہر ایک کی پسند اپنی اپنی ہے, ہر ایک کا معیار اپنا اپنا ہے, ہر ایک کے حالات اپنے اپنے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی غریب آدمی, فاقے کرتا ہوا آدمی, ضروری نہیں کہ اس کے فاقوں میں اس کا قصور ہو, یہ ضروری نہیں ہے. یہ نہ خیال کیجئے کہ یہ نکما آدمی ہے, ناکام ہو گیا, یہ خیال نہیں, یہ خدا کا فیصلہ ہے. میں نے ایسے ایسے ذہین لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں, آپ کے سارے جتنی مشکلات پیش کریں حل پیش کر دیں گے, خود فاقوں سے رہ رہے ہوں گے, کاروبار بھی نہیں کر سکتے, آپ کو بہترین حل, اور لوگ حل ان سے پوچھ کر کامیاب ہوتے ہیں, لیکن اپنے لیے وہ بالکل بے بس ہوتے ہیں, کیونکہ خدا نے ان کے لکھا ہی یہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی تو کرو لیکن خود نہ کماؤ. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور امیروں کے درمیان ایک فیصلہ کیا ہے, ان کی قسمت میں مال لکھا ہے, ہماری قسمت میں علم لکھا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, وہ ایک پہلو سے دیکھا ہے انہوں نے, ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے, تو ایک پہلو سے انہوں نے بات کو بیان فرمایا ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ خدا کے فیصلے ہیں, نہ امیروں کا کوئی کمال ہے کہ وہ امیر ہو گئے, نہ غریبوں کا کوئی قصور ہے کہ وہ غریب ہو گئے. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے, آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ قسم نہ بینہ کم المعیشہ, ہم نے تمہارے درمیان زندگی کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. تو غریب اگر مزدور نہ ہوں تو آپ کے یہ گھر بن سکتے ہیں, موچی نہ ہوں تو آپ کے جوتے بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. اور اگر امیر نہ ہوں تو وہ جوتے بنائے گا کون, تو سارے ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں. دنیا کا نظام اللہ نے اس طرح سے چلایا ہے کہ میں آپ کی ضرورت ہوں, آپ میری ضرورت ہے, ڈاکٹر بیمار کی ضرورت ہے, بیمار ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر بیماری دنیا میں نہ ہو تو ڈاکٹر بنے گے کیوں, کاروبار ہی نہیں چلے. تو یہ ساری کائنات بنی, یہ دنیا جو ہمارے انسانوں کی ہے, یہ ایک دوسرے کی محتاجی کی دنیا ہے. میں آپ کا محتاج, امیر غریبوں کا محتاج ہے, غریب امیروں کا محتاج ہے. بس اسی طرح سے زندگی کو بنایا گیا ہے تاکہ کاروبار چلتا رہے, اور اس میں ہر غریب آدمی بھی قابل عزت ہے اور ہر امیر آدمی بھی قابل عزت ہے. بس اللہ کا چناؤ ہے, کسی کو غریبی کے امتحان میں ڈالا ہے, کسی کو امیری کے, کسی کو درمیانی طبقے میں رکھ کر, کسی کو اوپر والے طبقے میں, کسی کو نیچے والے طبقے میں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا آگے چل کر آخری صورتوں میں خاص ہو جائے, قریش کا جو, یہ تو مدینہ کی صورت ہے, اس میں یہود مخاطب ہے. قریش کے اندر یہ بڑا تنتنا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اس کو پھر اللہ نے ایڈریس کیا. تو آگے چلیں گے تو انشاءاللہ, وقت ہو گیا ہے ہمارے پاس پونا گھنٹہ, تو یہاں رک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.